اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا, اگر تم ناشکری کرو گے نا, اگر تم کفر کرو گے, تم اس کو نہیں مانتے یا اس کے احکامات تمہیں اچھے نہیں لگتے یا بس اس کی طرف نہیں تم آنا چاہتے, تم دور, تم ناشکری کرو گے نا, سمجھ آ گئی نا آپ ناشکری کیسے ہوئی ہے. فإن اللہ غنی عنکم, تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کو تمہاری ضرورت ہے تو وہ تمہیں بلا رہا ہے اپنی طرف, وہ تمہیں کہہ رہا ہے کیوں بھاگے جا رہے ہو, کیوں پھر آئے جا رہے ہو, کیوں ادھر جا رہے ہو, مت جاؤ اللہ کی طرف آؤ. تو تم یہ نہ سمجھنا کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے گا, پتہ نہیں جی ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی اگر اپنی طرف بلائے تو ہم یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کو میرے سے کیا چاہیے, کوئی فائدہ ہی ہوگا جو میرے سے اس کو چاہیے ہوگا جو مجھے بلا رہا ہے. نہیں, اللہ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے, تمہارے ایمان لانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تمہارے فرما برداری کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت دفعہ یہ حدیث قدسی میں نے سنائی بھی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اگلے پچھلے اول آخر جن انس بوڑھے جوان مرد عورتیں سب کے سب بھی اگر تم میں سب سے نافرمان کے دل کی طرح ہو جائیں, یعنی سمجھ لو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ سب کے سب اتنی خلقت شیطان کی طرح ہو جائے, سب سے زیادہ تو وہی تھا نا برا, اس کی طرح ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اینڈ وائس ورسا, اگر سب فرما بردار بھی ہو جائیں, تم میں سب سے زیادہ متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں, یعنی نبیوں کے دلوں کی طرح تمہارے ساروں کے دل ہو جائیں, اول آخر جن انس مرد عورتیں سب کے, تب بھی اس کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کرو, دونوں سے اللہ کو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تمہیں لگے کہ پتہ نہیں میں فرما بردار ہو جاؤں گی یا میں یہ حجاب شروع کر دوں گی تو کوئی اللہ کو فائدہ ہے اس کا, یا اللہ میں میرا یہ کام کر کے دے تو پھر میں تیرے گھر آ کے عمرہ کروں گی, حج کروں گی, میں پھر نماز شروع کر دوں گی. او دیوانے, یہ جو تو کر رہا ہے یہ تو اپنے لیے کر رہا ہے, اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے تو اس کے گھر جا کے عمرے کرے یا حج کرے یا نہ کرے, وہ تو ساری خلقت بھی کرنا شروع ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہم ایز گریٹیچیوڈ شو کرنے کے کہ اللہ شکر گزاری کے طور پہ میں آؤں گی اللہ تیرے گھر, پر یہ اس کو سودا نہ سمجھے. کچھ لوگ سودا سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ میرا یہ کام کر دے میں 100 نفل پڑھوں, اور تیرے 100 نفلوں کی اللہ کو ضرورت. اگر ہم ویسے یہ شکر گزاری کے طور پہ کریں نا, اللہ میں تیری اتنی شکر گزاری کروں گی میں 100 نفل پڑھوں اپنی خوشی کے لیے, یہ نہیں اللہ کو اس سے کوئی فائدہ. ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم اللہ کو یہ لالچ دیں گے تو پتہ نہیں اللہ نے ہمارا اس وجہ سے کام کر دینا, اللہ تو ایسا کرے گا نا اگر میری یہ میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں اتنا پھر صدقہ کروں گی. نہیں, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری کسی بھی چیز کی, کسی نیکی کی نہیں حاجت, تمہارے ایمان لانے کی نہیں حاجت. مگر ہاں ایک بات ضرور ہے, ولا یرضی لعبادہ الکفر, کہ اس کو پسند نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے کفر. اگر تم نہیں اللہ کی طرف آتے, نہیں اس کی شکر گزاری کرتے, کفر کرتے ہو, نافرمانیاں کرتے ہو, تو یہ یاد رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو پسند نہیں ہے, یہ بات اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہاری نیکیوں کی, مگر اس کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی, وہ اس سے خوش نہیں ہوتا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی مشیت میں فرق ہے. اس کی مشیت تو یہ ہے نا کہ اس کی مشیت ہے, یعنی جس کو کہیں گے کہ اجازت, یا اس کی مرضی ہے تو شیطان بھی ہے, لوگ کفر بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے کہا ہوا کہ میں نے تمہیں چوائس دی ہے, اما شاکر ہوا اما کفورا, تم چاہے شکر ادا کرو چاہے کفر کرو. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوش ہوتا ہے, وہ یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو, لوگ کفر کریں پھر جہنم میں جلیں, پھر شیطان ہو, پھر لوگ نافرمانیاں کریں, یہ اس کی کوئی پسند نہیں ہے. اس کی پسند یہی ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, وہ اس سے راضی ہوتا ہے تمہارے لیے, وہ اس کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے, اس کی خوشی اسی میں ہے کہ تم شکر گزاری کرو. سمجھ آئی بات؟ یعنی اس کی رضا اس میں ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں, وہ فرما بردار ہو جائیں, وہ ہدایت پا جائیں, وہ جنت میں داخل ہو جائیں. ہم کبھی کبھی دنیا میں ظلم دیکھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ یہی چاہتا ہے, اللہ کی چاہت ہوگی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اگر اللہ کی چاہت نہ ہوتی تو کیوں ہوتا. بات یہ نہیں ہے, بات ایک اس کی چاہت میں اور اس کی مشیت میں فرق ہے. وہ اس سے راضی نہیں ہو رہا, وہ اس کو پسند نہیں کر رہا, مگر اس نے چونکہ چھٹی دی ہوئی ہے, اختیار دیا ہوا ہے, چوائس دی ہوئی ہے, کرو جو کرنا ہے, پکڑوں گا تمہیں ایک ہی وقت میں, فیصلہ تمہارا ایک ہی وقت. کبھی کبھی وہ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے, لیکن ایک دن اس نے الٹیمیٹ فیصلے کا رکھا ہوا. تو یاد رکھیے, جو آپ دنیا میں ظلم و ستم دیکھتے ہیں, گناہ ہوتے دیکھتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خوشی نہیں ہے اس کے اندر. پھر وہ کیوں ہو رہے ہیں اگر اللہ نہیں ہے خوش تو اس سے؟ پھر اگر اللہ اسے راضی نہیں ہے یا اللہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو تو کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہوئی ہے, وہ اختیار ہمیں دے کے اس نے خود اپنی مرضی سے ہمیں اختیار دیا کہ جو چاہتے ہو کرو, اس لیے ہو رہے ہیں. ورنہ ایسا نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اگر اس نے چونکہ ٹیسٹ میں ڈالا ہے, ٹیسٹ میں جب کوئی بھی ڈالا جاتا ہے تو اس کو پوری آزادی دی جاتی, جو مرضی لکھو اس پیپر میں, چاہے تم سارے زیرو ڈال دو, چاہے تم کراس ڈالو, چاہے تم خالی دے دو, چاہے تم کچھ بھی اس میں لکھو, اس وقت آپ کو کوئی نہیں پکڑتا کہ آپ تو یہ سارے غلط کر رہی ہیں, یہ کیا کر رہی ہیں آپ, یہ آپ سارے پیپر ضائع کرتی جا رہی ہیں, کیا لکھ رہی ہیں آپ نے, یہ کیا لکھا اس میں, کوئی نہیں کہتا. کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں ہاں اب آپ کو بتایا جائے گا, یہ دیکھو تم نے سب کچھ غلط کیا ہے, یہ زیرو ہے سب کچھ. اس وقت امتحان کے دوران ممتحن جو ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے, وہ بس دیکھتا ہے. جو امتحان لینے والا ہوتا ہے نا, وہ بس دیکھتا ہے خاموشی کے ساتھ. وہ جانتا ہے آپ غلط کر رہے ہیں, لیکن نہیں, آپ اس وقت اس نے آپ کو خود اجازت دی ہوئی جو مرضی لکھو. اس لیے, ورنہ یاد رکھیں, کبھی یہ نہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ ظلم و ستم اور یہ جو لوگ اتنی بری حرکتیں دنیا میں کر رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ کرا رہا ہے, یا پتہ نہیں اللہ کو پسند ہے یہ سب چیزیں, یا پھر اگر نہ پسند ہوتی تو پھر کیوں نہیں پکڑتا. یہ سب چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے. تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہیں یہ چیزیں کفر کی, ناشکری کی, نہیں, وہ اس کو پسند نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہ سمجھنا کہ وہ تمہیں اس لیے اتنا بلا رہا ہے, اس لیے کبھی جنت کی بات, کبھی جہنم کی بات, کی بھی طرح طرح سے تمہیں قرآن میں سمجھایا جا رہا ہے, تو تم اس زوم میں نہ کہیں آ جانا کہ گمان کرنے لوگوں کا پتہ نہیں اللہ کو ہماری کتنی ضرورتیں ہیں, ہم ایمان لے آئیں گے تو پتہ نہیں کتنی اس کی بات چاہ بڑھ جائے گی. نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ انسان شکر کرتا ہے نا اللہ کے آگے, شکر گزاری کے اندر. اور شکر گزاری بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا, تینوں طرح کی شکر گزاری کی بات ہے یہاں پہ, کیونکہ کفر کے الٹ میں یہاں پہ شکر گزاری آئی ہے. دیکھیں, یہ بعد کفر آیا, اور اگر تم شکر ادا کرو وہاں پہ, یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اگر تم ایمان لاؤ تو پھر اللہ راضی ہو جائے گا, کیونکہ پہلے کفر آیا تو اس کا تو الٹ ایمان ہے. یہاں پہ آیا شکر ادا کرو, کیونکہ شکر کے اندر ہی ایمان ہے. شکر کیا چیز ہے؟ کہ انسان دل سے مان لے کہ اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں, دل جھک جائے اس کے سامنے, زبان اس کی تسبیح بیان کرے, اس کی حمد بیان کرے, اس کی تعریفیں بیان کرے, اس کی شکر گزاریاں بیان کرے, جسم جو ہے اس کو راضی کرنے میں لگ جائے کہ اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے, میں کیوں نہ اس کو راضی کروں, میں کیوں نہ اس کو خوش کروں, میں کیوں نہ اس کے لیے کچھ کروں. میری تو ساری زندگی اس کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کر دیا, جس نے مجھے یہ انسان بنا دیا کہ آج میں دیکھ رہی ہوں, سن رہی ہوں, بول رہی ہوں. میں تو اس کی کتنی احسان مند ہوں کہ اس نے یہ سب چیزیں مجھے عطا کر دی, میری مٹی کے وجود کو ایسا دیکھنے سننے والا بنا دیا, بولنے والا بنا دیا, سوچنے والا بنا دیا. میں تو اتنی احسان مند ہوں کہ میں تو جھکی پڑی ہوں, اب میں سر کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ میرے اوپر تو اس کے اتنے احسانات ہیں. میں نمک حرامی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو ان جوارے کے ساتھ, ان اعضاء کے ساتھ میں تو اسی کے آگے بچ بچ جا رہی ہوں کہ وہ حکم کرے تو میں مانوں. یہ ہے شکر گزاری. سمجھائی بات؟ یہ ہے شکر گزاری. اس کے اندر تو ایمان خود بخود آ گیا. اسی لیے تو کفر جو ہوتا ہے وہ ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں. یہ کفر جو ہے انکار, تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم کیسے, یہ ناشکری ہے تمہارا انکار کرنا. اسی کا انکار کرو گے جس نے تمہیں پیدا کیا. ہوپفلی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ولا تزر وازرہ تم وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اس زندگی کو ایسے گزارنا, سوچ سمجھ کے گزارنا, کسی کا یہ نہ سوچنا کہ تمہاری ذمہ داری کوئی لے لے گا قیامت کے دن, کسی نے تمہارا بوجھ نہیں اٹھانا. यहाँ पे दुनिया में कई लोग कहते हैं आज मेरी खातिर कर ले, कल मैं अल्लाह को खुद जवाब दे दूंगी। वहां पे कोई जवाब नहीं देगा, कोई रिश्तेदार, कोई बाप, कोई बहन, कोई भाई, कोई दोस्त, किसी का नहीं कोई बोझ उठाएगा। यहाँ पे बोझ से मुराद गुनाहों का बोझ है, उस दिन अपना बोझ खुद उठाओगी। तो फिर सोच समझ के देखो, ये ना सोचना इसने कहा था ना मैं तो कह दूंगी अल्लाह को, इसने ही मेरे से कराया था। भाई उसने कराया था या उसने कराया था, उठाना तो आपको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि किया तो आपने। उस दिन तो कोई किसी की तरफ देखेगा भी नहीं कि कहीं मुझे किसी का बोझ ना उठाना पड़ जाए, कोई मेरे ऊपर ना डाल दे कुछ। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर रब की तरफ तुमको लौट के जाना है, तुम्हारा लौटना वही है, वो फिर बता देगा तुम्हें जो कुछ तुम अमल करते रहे। किसने शुक्र गुजारी में जिंदगी गुजारी और किसने इनकार में गुजारी। ना शुक्री अल्लाह को पसंद नहीं है, चाहे इंसान जुबान से करे, दिल में ना शुक्री के जज्बात रखे या अपने अमल से ना शुक्रिया दिखाए। बेशक जुबान पे बोलता भी रहे लेकिन अमल क्या है, अल्लाह की नाफरमानी का हो रहा है, तो ये क्या है फिर, ये ना शुक्री है, ये भी ना शुक्री है। आप तस्बीह तो कर ले अल्हम्दुलिल्लाह की और कहें मैं शुक्र गुजारी मैंने कर ली है, लेकिन अमल हमारी जिंदगी में वो हो जो अल्लाह तआला को ना पसंद है, तो ये कोई शुक्र गुजारी है। अल्लाह ताला फिर बता देगा उसने किसने शुक्रगुजारी की, किसने नाशुक्री की, कौन किसका बोझ आज उठाने को तैयार है और कौन है जो अपनों प्यारों से ही नजरें चुराए फिर रहा है। इन्नहु आलीमुन बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो तो सीनों के भेद जानने वाला है। सीनों की बातों पे भी पकड़ होगी क्योंकि नीयतें तो सीनों में है ना, वो तो बाहर नहीं है। वाइज़ा मसल इंसान दुर्रुन, इंसान का हाल तो यह है कि जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है, दा रब्बहु मुनीबन इलैही, तो पुकारता है अपने रब को बड़ा रजू करते हुए उसकी तरफ, बड़ा दिन है रात है दुआएं मांग रहा है, रो रहा है, लंबी लंबी दुआएं, लंबे लंबे सजदे, वजीफे पढ़ रहा है, कभी कोई कुछ बता देता है तो वो तस्बीहां शुरू कर देता है, इतनी दफा कर रहा है। लेकिन सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतुम मिन्हु, जब वो अता करता है उसको खौल दे देता है नेमत का अपनी तरफ से, यानी नेमतों में वो घिर जाता है, उसकी जो पहले की मुसीबत थी वो दूर अल्लाह ताला कर देता है, वापस नेमतें उसको अता फरमा देता है, तो फिर वो क्या करता है, नसिया मा काना यदउ इलैही मिन कब्ल, तो भूल ही जाता है जिसकी तरफ पुकारा, उसने जो पुकारा था तरफ उसकी इससे पहले, यानी उसको ये भी भूल जाता है कि उसने कोई कुछ किसी को पुकारा था, किसी से फरियादें की थी, किसी के नाम के वजीफे किए थे, ये तक उसको भूल जाता है। मसलन इंसान बीमार हो उसके बाद उसको सेहत दे दे अल्लाह ताला, तो कितने लोग हैं फिर सेहत में कभी याद भी रखते हैं कि आए बीमारी में मैं देखो कितनी मुसीबत में थी, अल्लाह ने मेरी बीमारी दूर की। और आप किसी और तंगदस्ती में हैं, कोई ऐसी मुश्किल है, परेशानी रेस की है, उसके बाद रेस की फरमानी आ जाती, जॉब मिल जाती है, बिजनेस अच्छा चल पड़ता है, कितने लोगों को याद आते हैं वो दिन, कितने लोग फिर भी अल्लाह को याद रखते हैं। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि उस वक्त क्यों याद रखते थे और अब नहीं याद रखा, मतलब ये है कि मुसीबत में जैसे याद रखते ना अल्लाह को, तो जब अल्लाह ताला मुसीबत टाल देता है तो तब भी अल्लाह को याद रखा करो ना। आम लोगों का तो रवैया यही होता है ना, मुसीबत पड़ी है तो फिर अल्लाह अल्लाह, और जब मुसीबत दूर हो गई तो फिर कुछ भी याद नहीं। फिर उस वक्त ऐसे शो करते हैं जब नेमत मिल जाती, जैसे कि अब कभी अल्लाह की जरूरत पड़नी ही नहीं। आप देखें इम्तिहानों में बच्चे कितने दुआएं कर रहे होते हैं, कितने आ रहे, फिर जब इम्तिहान में कामयाबी हो जाती है, पार्टियां हैं, ग्रेजुएशन पार्टी हो रही है, ये हो रहा है, उसमें को याद ही नहीं है कि कभी हमने दुआ भी मांगी थी। यानी नेमत का शुक्र अदा करना तो दूर की बात, ये एहसास भी खत्म हो जाता है कि कभी ये नेमत हमारे पास नहीं थी तो हम कितने इसके लिए तड़प रहे थे, तो अल्लाह ने ही दिया हमें। और ये नहीं फिर ख्याल होता कि अल्लाह ताला कहीं मेरी नेमत वापस ना ले ले, नहीं, फिर आपे से बाहर हो जाते। वजाला लिल्लाही अंदादन, फिर उसने बना डाले अल्लाह के लिए कुछ शरीक, फिर उसके बाद और भी याद आने शुरू हो जाते हैं, नहीं जी मेरे मुझे तो फलां के तुफैल मिला जी, फलां के सदके मिला जी, मैं तो फलां डॉक्टर के पास गई, वो बड़ा ही जबरदस्त डॉक्टर है भाई, उसने जो दवाई दी है ना तो फिर आराम आया मुझे। तो तुम्हें ये नहीं याद, तुम उस वक्त तो कह रहे थे अल्लाह बस तू ही है, तूने ही करना है अल्लाह, आज अब कोई नहीं कर सकता। उसके बाद तुम्हें अब डॉक्टर भी याद आ रहे हैं, अब तुम्हें फलां भी याद आ रहा है, बस जी किसी और के बस में नहीं था। अगर फलाने ना आते, वो ना करते, वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने बस जब कह दिया तो फिर काम हुआ हमारा। फिर तुम शरीक बनाने लगते हो, लियुदिल्लान सबील के, ताकि भटका दे उसके रास्ते से, यानी दूसरों को भी फिर भटका देते हो। उनको भी ये नहीं कहते कि अल्लाह ने किया है मेरा काम, तुम भी अल्लाह से मांगो। फिर उनको भी कहने लगते जी फलाने से हुआ है, तुम भी फलां के पास जाओ ना, तुम्हारा भी ये काम हो जाएगा, तुम भी फलां डॉक्टर को कॉल करो, तुम भी फलां को। क्यों? तब तो तुम्हें कोई नहीं याद आ रहा था, अब सब याद आने लगे। फिर औरों को अप्रिशिएट करने लगते हो, फिर औरों की तारीफों के पुल बांधते हो, फिर अल्लाह नहीं याद आता, उसको भूल जाते हैं। कितनी इंसान का डबल फेस होता है ना, मुसीबत में उसको पुकारते हैं, मुसीबत के बाद बस बिल्कुल भूल जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इनको जवाब दें, कुल कह दे इनको, तमत्ता भी कुफरी का, तुम फायदा उठा लो ठीक है अपने कुफर के साथ, यानी यहाँ पे नाशुक्री मुराद है, कलीलन थोड़ा सा, ये नाशुक्री है, ये बहुत बड़ी नाशुक्री है कि उस वक्त तो देखिए मुसीबत के बाद तो काफिर को भी अल्लाह याद आ जाता है, वो भी गॉड गॉड कहने लगता है। बाकी दिनों में पता चले ना कि जिस वक्त अच्छे दिन होते हैं, अल्लाह ने नेमतों में तुम्हें आसाइशों में रख दे, उस वक्त कितनी दफा फिर तुम पुकारते हो। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, फिर तुम फायदा उठा लो थोड़े दिन का, इन्ना कमे ना साबिन नार, फिर ना शुक्रों के लिए तो आग ही है। ये ऐसे ही है कि थोड़े दिन का फायदा, ये दुनिया की जिंदगी क्या है थोड़े दिन का ऐसा फायदा है कि मसलन किसी को पता चले कल उसको फांसी लग जानी, आज उसको कह दिया जाए तुमने जितना जो करना है कर लो, आज जितनी आसाइशें सब उसको दे दी जाए, तो क्या वो फायदे में है? नहीं, ठीक है तुम आज फिर जाओ, अल्लाह को भूल के गुजारना है तुमने, गुजारते रहो जिंदगी। अमन हुआ कानितुन, अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया कि निकी और बदी बराबर नहीं होते। एक बंदा वो है कि उसकी मिसाल देखें कि अमन हुआ कानितुन, क्या भला वो जो कानित है, आजी करने वाला है, तवाजो करने वाला है। कानित में यानी कुनूत आप दुआ के लिए भी कहते हैं ना, और इताअत में भी हमेशगी जो करना होता है वो भी कुनूत होता है। तो एक बंदा अल्लाह ताला की इताअत में, उसकी इबादत में हमेशगी करता है, दवाम है इसके अंदर, वो एक बंदा है जो खड़ा हुआ है अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, किस वक्त आना लैली, रात की घड़ियों में, साजिदम व कायमन, सजदा करने वाला और कयाम करने वाला, यानी तहज्जुद के लिए उठता है, यानी इंसान रात के किसी पहर में भी, आधी रात को एक तहाई रात रह जाए, उस वक्त वो खड़ा हुआ है और वो अल्लाह ताला को पुकार रहा है, कभी सजदे कर रहा है, कभी कयाम कर रहा है, और वो ये हमेशा करता रहता है। ठीक है, ये एक किरदार है। अच्छा, और वो उसके दिल में क्या है, यहज़रुल आखिरता, वो आखरत के दिन से डरता है, उसके अंदर खौफ है कि अल्लाह एक वो दिन आएगा हिसाब किताब का कि मैं क्या करूँगा। जैसे हम देखते हैं सहाबा को, कैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे रात के वक्त उठते थे, और उनके शागिर्द कहते हैं कि ऐसे लगता था जैसे कि सांप का डसा हुआ तड़पता है ना, इस तरह से तड़पते थे, इस तरह से रोते थे, अपनी दाढ़ी को पकड़ लेते थे और इतना रोते थे। क्या चीज उनको उठाती थी, क्या चीज उनको रुलाती थी, यही आखिरत का खौफ कि अल्लाह मेरा क्या बनेगा, मेरे पास आमाल नहीं है और मंजिल आके बहुत मुश्किल है, बहुत घाटियां है उसके अंदर, अल्लाह मेरे पास ज्यादा राह नहीं है। इस वजह से रोते थे, इस वजह से परेशान रहते थे, वो समझ गए हुए थे ना कि ये दुनिया क्या है और आखरत क्या है, दुनिया के धोखे को पहचान गए थे और दुनिया की इस कलील जिंदगी को पहचान गए थे। और जो पहचानता नहीं है वो फिर डरता भी नहीं है ना, उसको कोई ये खौफ है कि आगे क्या होना है, उसको ना तो सारा गामी जिंदगी है ना ये, اس کے غم ختم ہوں گے تو کہیں آخرت کے غموں کا سوچے گا یا وہاں کی فکر کرے گا. اور یہ جو فکر ہے, جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فکر انبیاء کو دی ہوئی تھی کہ ان کو یہ, وہ آخرت کی فکر کے اندر جیتے تھے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں اللہ کے پیارے جو رات کے وقت اٹھتے ہیں, ان کو اٹھاتی مصیبتیں نہیں ہیں کہ ہائے یہ مصیبت آ گئی تو اب رات کو اٹھ کے وظیفہ کر رہے ہیں یا رات کو اٹھ کے وہ تہجد پڑھ رہے ہیں اس لیے کیونکہ بس یہ مسئلہ ہے ہمارا تو یہ پورا ہو جائے. نہیں, ان کے لیے مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا؟ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے. اللہ اکبر. اور وہ یرجو رحمت ربی, اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے, یہ ہیں دو چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان درمیان ہے, بین بین ہے. جیسے کہ پرندے کے دو پر ہوتے ہیں نا, اچھا اب دو پر ہوتے ہیں, وہ دونوں پروں کو مارتا ہے تو اڑتا ہے, رائٹ. اچھا اگر وہ ایک پر صرف مارے تو کیا ہوگا؟ دوسرے کو یوز ہی نہ کرے, کیا ہوگا؟ پھر گر جائے گا وہ ادھر کو جا کے, اس کی فلائٹ بالکل ٹیڑھی ہو جائے گی, وہ اس طرف جا کے گر جائے گا. ایک بھی اگر وہ چھوڑ دے اور صرف دوسرے کو یوز کرتا جائے تو اڑ نہیں سکتا. اسی طرح ایمان ہے, ایک کے ساتھ نہیں چلتا, دونوں ساتھ ہونے چاہیے. یاد رکھیے یہ بات, خوف اور امید دونوں ضروری ہیں. نہ تو امید اتنی ہو جائے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف کیا اللہ نے تو کتے کو پانی پلانے پہ وہ اس کو معاف کر دیا تھا, ہماری بھلا کوئی ایک بھی نہیں نیکی ایسی ہوگی, وہ اب جانے دو جانے دو, ایسے ہی نہ ڈراتے رہا کرو. ایک یہ رویہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا رویہ کیا ہے کہ ہائے اللہ نے تو ہمیں معافی نہیں کرنا, ہمارے وہاں پہ تو اتنے مشکل مرحلے ہیں, اگر صحابہ کرام اس کے اوپر رو رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے, بس ہمارا تو کچھ بننا ہی نہیں ہے. یہ جو مایوسی ہے اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہے, یہ بھی غلط ہے کہ خوف اتنا حاوی ہو جائے کہ انسان کچھ کر ہی نہ سکے, آل دا ٹائم ایک ڈپریشن میں پڑا رہے, بس زندگی جی ختم ہو گئی, کچھ نہیں رہنا, کچھ نہیں ہمارا ہونا, ہم نے تو جلنا ہی آگ میں, کیا فائدہ پھر نیکیاں کرنے کا؟ اور چھوڑو ساری نیکیوں کو, چلو اپنی مرضی کرو, کم از کم یہ دن تو اچھے گزار لیں, وہاں پہ جا کے ہم نے جلنا مرنا ہی ہے. یہ امید چھوڑنا اس طریقے سے, یا دوسرا طریقہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اتنے ڈپریشن میں چلے جانا کہ بس گھر میں پڑے میں بستر کے اوپر آپ کچھ اٹھ کے کرتے ہی نہیں کیونکہ ہمیں ڈپریشن اتنا ہو گیا کیونکہ اللہ نے تو ہمیں معافی نہیں کرنا. یہ غلط ہیں سب رویے, ٹھیک ہے. خوف اس قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کو جو خوف تھا نا, وہ خوف ان کو نیکیوں میں بگاتا تھا, وہ خوف ان کو ایسا کر دیتا تھا کہ اور ایکٹیو کر دیتا تھا کہ نہیں ہمیں کچھ کرنا ہے, یہ مہلت تھوڑی سی ہے, ہم نے اس وقت کو کام میں لے کر آنا ہے. یہ نہیں کہ وہ لیٹ جاتے تھے گھروں کے اندر, اب تو اللہ نے معافی نہیں کرنا تو پھر چھوڑو, ایسے نہیں کرتے تھے, نہ وہ نا امید ہوتے تھے. ایک طرف اللہ کا خوف آخرت میں جواب دہی کا خوف ہو, ساتھ امید ہو, اے اللہ میرے گناہ تو بہت ہیں بہت ہیں, یعنی میرے گناہوں کا ڈھیر لگے تو آسمان تک پہنچ جائے, لیکن اللہ تیری رحمت اس سے بھی بڑی ہے. اللہ میں کتنے بھی گناہ کر دوں لیکن تیری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے. اللہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں میرے گناہ, وہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں, لیکن اللہ میں اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں کہ تو جس چیز پہ پکڑ کر لے, تو جس چیز کو چاہے, چاہے چھوٹا سا بھی گناہ ہو تو چاہے تو اس کے اوپر سزا دے. اللہ تو میں چھوٹی سی بھی سزا تیری نہیں برداشت کر سکتا, لیکن دوسری طرف اللہ تو چاہے تو سارے گناہوں کو ایک کون کہہ کے معاف فرما دے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں اور تجھے کسی نے نہیں پوچھنا. اس طرح کا رویہ انسان کا ہونا چاہیے, یعنی خوف بھی ہو لیکن ساتھ جب اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تب خوف آنا چاہیے, جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو ایسی امید ہونی چاہیے کہ جیسے انسان کو یہ ہوتا ہے نا, مطلب مثال صحیح تو نہیں ہے لیکن اب کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ماں کی محبت سے مثال دی تو اس لیے ہم یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ ہم ایک, یعنی بالکل ایگزیکٹ تو نہیں ہو سکتی لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو میری ماں ہے, اس نے تو میں اگر غلطی کر بھی دینی ہے اس نے چلو معاف کر دے گی, اس کے پاس میں جاؤں گی روؤں گی تو وہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا, انسان کو یہ امید ہونی چاہیے کہ نہیں میں نے کتنے بھی گناہ کر لیے جب میں اللہ کے سامنے جا کے رہوں گی وہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ معاف کرے گا, میں پلٹ آؤں گی تو وہ مجھے پھر سے مجھے تھام لے گا, وہ مجھے ریجیکٹ نہیں کرے گا. اس کا دروازہ نہیں بند ہوتا کسی کے لیے, اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. میری کمی ہوتی ہے کہ میں دور چلی جاتی ہوں, وہ دور نہیں جاتا ہم سے. وہ تو انتظار میں ہوتا کہ کب بندہ واپس آ جائے. تو اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو دل امید سے بھر جائے, دوسری طرف اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو وہ بھی پتا ہے کہ وہ بھی تو روزانہ کیا کیا کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس چیز میں کتنی خرابیاں. جو دیکھیں قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سورہ مومنون میں, میرے سامنے آیت نہیں ہے, کہ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. ان کو یہ نہیں کہ آ جاؤ ہم تو اتنی نیکی کر لے اب کیا ڈرنے کی ضرورت, نیکیاں کر کے بھی ڈرتے رہتے. ان کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہماری کوئی نیکی کس طرح کی ہے, اس میں کوئی ریاکاری ہو گئی, اس میں کوئی اخلاص میں کمی ہو گئی, اس میں کوئی تکبر ہو گیا, یہ کہیں ضائع نہ ہو گئی ہو, اللہ ہمارے کوئی ایسا گناہ نہ ہو گیا ہوگا. کہ کئی گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں. ہم کتنے خطرے میں ہیں, اللہ پتہ نہیں ہمارا آگے کیا بنے گا, پتہ نہیں موت ایمان پہ آئے نہ آئے کیا ہو اس وقت ہمارا. تو وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں, وہ ڈرتے رہتے ہیں. جو بلکہ جتنا زیادہ علم لیتا ہے, آگے بات آ ہی رہی ہے اس کی, علم لیتا ہے اتنا اس کا خوف بڑھتا ہے کہ ہائے اللہ اب ہمیں پہچان آئی تیری, اللہ اب ہمیں آخرت کے دن کا تو پتہ چلا, ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا. اتنا اس کی یہ چیز بڑھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بے خوف ہو جاتا ہے, نہ ڈر ہو کے بڑھ جاتا ہے, اب تو مجھے سب پتہ چل گیا, اب میں مجھے کوئی ڈر نہیں. آج کے بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بھی چیزوں کو بہت پروموٹ کرتے ہیں کہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, ڈر کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ خام خواہ یہ جو مولوی ہیں نا ڈراتے ہی رہتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے ڈراتے رہنا لوگوں کو. یہاں پہ دیکھ لیں پھر آپ, یہ آیتیں خود پڑھ لیں, آپ کے سامنے ہی ہیں. یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو محاسبے کا ڈر رہتا ہے, ان کو آخرت میں جواب دہی کا خوف رہتا ہے, ان کا اصل غم ہی یہ ہوتا ہے. کیا یہ نہیں ہم پڑھ چکے کہ جنت میں جا کے لوگ کہیں گے ہائے ہم دنیا میں بڑا ڈرا کرتے تھے, ہم بڑے ڈر ڈر کے رہتے تھے. جو جنتی ہیں نا وہ دنیا میں ایسے رہتے, وہ بے خوف تو نہیں ہو جاتے. جب خوف ہی نہ رہے گا تو پھر تو من مانیاں کرے گا انسان. یہ خوف ہی تو ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, ہائے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, ہائے کہیں آخرت کے اندر یہ چیز میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے. یہی تو ہمیں سیدھا رکھے گا. اگر ہم نے اس کو ہی چھوڑ دیا تو پھر کیا رہ گیا, امید ہی امید. جیسے آج ساری دنیا اسی کے پر تو پڑی, شیطان نے ایسا دھوکہ دیا, خوف تو بالکل نکال کے رکھ دیا اور کہہ دیا یہ تو مولویوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہوا ہے, چھوڑو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, جو مرضی کرو اللہ نے معاف کر دینا. کیسے وہ تم قرآن تو کھول کے دیکھ لو. اور مجھے دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ بھی کہ جو کوئی اسکالر ہیں یا جو بھی ہیں, جو کہیں کہ نہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, یہ خوف یہ پھیلایا ہوا مولویوں کا ہے. کون سا مولوی, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے خوف زدہ ہوتے ہیں, ایمان والے ڈر ڈر کے رہتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے لاتے ہیں یہ باتیں اور کہاں سے یہ کہتے ہیں, جبکہ ہم سارا وقت پڑھ رہے ہیں, ہم سارا وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی دعاؤں میں ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سے جہنم کی آگ کو پیچھے کر دینا. ہم صحابہ کی باتیں پڑھتے ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہم اور تابعین کی باتیں پڑھتے ہیں, کیسے کیسے وہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے تھے, کیسے کیسے ان کو خوف لاحق رہتے تھے. اور آج کے پتہ نہیں کوئی نیا ہی دین لے کر آ گئے ہیں جہاں پہ کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, ہم بس کلمہ جو پڑھ لیا اب آپ بھی نہ ڈرو, ہم بھی نہ, مسلمان جو ہیں مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے, سب کی جنت میں جگہ ہے, سب نے چلے جانا ہے, تم فکر ہی نہ کرو. لوگوں کو بے فکرے بنا دو گے تو پھر کیا رہے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آئے, تکلیف آئے, پریشانی آئے, یا موت کا وقت آ رہا ہے, وہ بھی تو ایک مصیبت کا وقت ہے نا, اس وقت پہ امید غالب ہونی چاہیے. غالب کا مطلب کیا, یہ نہیں کہ دوسری چیز ہو ہی نہ, غالب ہونی چاہیے, زیادہ وہ چیز حاوی ہونی چاہیے. جس وقت اچھے دن ہوں, نعمتیں ہوں, اس وقت خوف غالب ہونا چاہیے. سمجھ آئے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب یہ دیکھیں ایک بندے کی بات بتائی, دوسرے کی نہیں بتائی. یعنی کیا وہ جو راتوں کو اٹھتا ہے, سجدے کرتا ہے, قیام کرتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے, اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے, یعنی کیا وہ برابر ہے اس کے جو غافل ہے؟ نہ وہ راتوں کو اٹھتا ہے اور نہ ہی اللہ کے آگے کھڑے ہو کے مناجات کرتا ہے، نہ اس کو آخرت کی کوئی فکر ہے، نہ اس کو اللہ کی رحمت کی کوئی امید ہے لگی ہوئی، کچھ بھی نہیں. کیا یہ دونوں برابر ہے؟ لیکن اللہ نے دوسرے کا نام نہیں لیا. اور یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ وہ محذوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، تم یہ بتاؤ کہ ایسے یہ برابر ہو سکتے؟ کیا علم والا اور بے علم برابر ہوتے ہیں؟ ایک بندے کو علم ہے اور دوسرا جاہل ہے، کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ اگر وہ برابر نہیں ہو سکتے تو یہ بھی نہیں برابر. یہ بندہ اور غافل برابر نہیں ہے، نیک اور بد برابر نہیں ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھی ویسے ہی جنتوں کے اندر گھوم رہا ہوگا، دوسرا بھی ویسے ہی جس کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اس کو امید نہیں ہے، نہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا کچھ ہے. وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور یہاں پہ اچھی طرح پتہ چل گیا، علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے، نہ دونوں کی تھنکنگ برابر ہوتی ہے. اور یہاں پہ علم سے مراد دین کا علم ہے. وہ نہیں ہے کہ ڈگریاں بہت لی ہوئی ہیں تو پی ایچ ڈی والا اور ایک ان پڑھ برابر نہیں، یہ نہیں بات کہی جا رہی. دین کا علم اس کیوں نہیں برابر ہوتے؟ اس لیے کہ دونوں کا عمل ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، دونوں کا عمل، دونوں کی تھنکنگ، دونوں کا وے آف لائف. یہ تھوڑی کسی نے چیک کرنا ہے آپ نے کتنے سرٹیفکیٹ لیے ہیں، تو جی اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں یہ برابر نہیں ہے اس کے جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا. علم والا اس لیے کہ علم والے کا عمل بدلتا ہے، وہ راتوں کو کھڑا ہوتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، وہ ڈر رکھتا ہے آخرت کا، وہ امید رکھتا ہے اللہ کی رحمت کی. وہ برابر نہیں ہے اس کے جو بے علم ہے. اب آپ کن میں سے ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے. ہم کس گروپ میں ہونا چاہتے ہیں، علم والوں کے یا بے علموں کے؟ آج کل تو لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ، یہ پڑھنے کا کیا فائدہ، خامخواہ کلاسیں، خامخواہ یہ بس ایک انہوں نے بس ایک نیا ہی طریقہ شروع کیا ہوا ہے. یاد رکھیے جو بھی کوئی لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دونوں برابر نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں. تو پھر ہم ان میں ہونا چاہتے ہیں جو بے علم ہیں؟ کیونکہ علم انسان کو جنت کی ڈائریکشن دکھاتا ہے، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جو علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو کفارہ بنا دیتے ہیں اس علم کو، یہ ترمذی کی روایت ہے. تو یہ علم ایسے ہی تو نہیں بیکار، یہ تو زندگیاں بدل دیتا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، لیکن نصیحت پکڑتے عقل والے. یعنی سمارٹ کون ہے؟ ہم سوچتے ہیں سمارٹ وہ ہے جس کا آئی کیو لیول یہ، نہیں. سمارٹ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان باتوں سے نصیحت پکڑے، ان باتوں کو سمجھ لے. تو اگر ہمارا علم ہماری راتوں کی وہ جگا نہیں رہا اور ہمیں اٹھاتا نہیں ہے، یا ہمیں اس علم کو لے کر آخرت کا ڈر نہیں آیا، یا ہمیں اللہ کی رحمت کی امید نہیں سمجھ آئی، تو پھر یہ علم نہیں ہے. کیونکہ علم وہ ہے جو عمل میں آتا ہے، علم وہ نہیں ہے جو صرف نوٹس میں لکھا ہوتا ہے، علم وہ نہیں ہے جو صرف تفسیروں کی کتابیں پاس رکھے ہوئے اور نمبروں اور سرٹیفکیٹوں سے آپ دیکھتے ہیں. تو عقل کا معیار اللہ کے ہاں کیا ہے؟ عقل مند کون ہے؟ جو ان باتوں کو سمجھ جائے اور ان سے نصیحت لے لے. قل یا عباد الذین اتقوا ربکم، کہہ دیجئے اے نبی آپ میرے ان بندوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، کیا کہہ دیجئے؟ کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالی کا ایسا ڈر کہ اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے. یعنی ڈر سے مطلب یہ کہ نہیں اس کے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے انسان گناہوں سے بچے، یہ ہے تقوی. اور اس وجہ سے انسان نیکیوں میں آگے بڑھے، یہ ہے تقوی. کہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو پھر بھی انسان یہ سوچے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو تو پتا ہے نا، چاہے میرے دل کی بات ہے، چاہے میری تنہائی کی کوئی بات ہے. تقوی انسان کو سینسیٹیو بنا دیتا ہے، کہ انسان پھر حساس ہو جاتا ہے، ہر چیز بڑی ناپ تول کے دیکھتا ہے، کہیں کوئی ایسی بات نہ میرے سے ہو جائے، اللہ نہ ناراض ہو جائے. بس یہی اس کی زندگی کا ایک محور بن جاتا ہے، اللہ نہ ناراض ہو جائے بس. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا, جو احسان کریں گے اس دنیا میں, اچھا کریں گے, نیکی کریں گے اس دنیا میں, ان کے لیے نیکی ہے. اس دنیا میں جو بھلائی کرے گا وہ بھلائی پائے گا, جو بو گے یہاں پہ وہی کاٹو گے. دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو نیکی کرے گا فی هذه الدنیا حسنا, اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی حسنا, اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی ہے. اب بھلائی کا مطلب, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا فلاں تو اتنی نیکی کرتا ہے لیکن وہ تو اتنے بےچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں, یا وہ تو اتنا بیمار ہے, یا اس کو تو کچھ نہیں ملا. بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم حسنا صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس پیسے کی ریل پہ لا جائے اور آسائشوں میں ہو. ٹھیک ہے, یہ بھی چیزیں نعمتیں ہیں اللہ کی, حسنا ہے, لیکن اصل جو بھلائی انسان کو ملتی ہے وہ دل کا سکون ہے, دل کا چین ہے. جیسے امام ابن تیمیہ کو جب قید کے کرنے کے لیے پتا چلا کہ ان کو قید کر دیا جائے گا, تو انہوں نے فرمایا کہ میری جنت میرے دل میں ہے, وہ میرے سے کوئی چھین نہیں سکتا. یعنی آپ تو مجھے قید کر دو, جلا وطن کر دو, وصولی چڑھا دو, کچھ کر دو, لیکن جو میری جنت ہے نا وہ میرے دل کے اندر ہے, وہ نہیں کوئی میرے سے چھین سکتا. وہ میرا چین, وہ میرا اللہ کے ساتھ لو لگانا, وہ میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں گا, وہ تو میرے اندر ہی ہے نا. تو جو دنیا میں نیکی کرے گا اس کو اس دنیا میں نیکی ملے گی. اور دوسری بھی بات, دوسرا بھی یہ ہے, جو نیکی کرے گا فی هذه الدنیا, اس دنیا میں حسنا, اس کے لیے بھلائی ہے. وہ ارض اللہ واسعہ, اور میں نے آپ کو جیسے بتایا یہ ہجرت حبشہ کے اراؤنڈ نازل ہوئی تھی آیات, تو اس میں بتا دیا گیا کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. اگر تم یہاں رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو زمین کے ساتھ چمٹ نہ جاؤ کہ ہائے ہم اس جگہ کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے, وہاں جا کے ہم کیا کریں گے, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیسے رہیں گے, ہمارا خاندان, کنبہ, قبیلہ, سب رشتہ دار یہاں ہیں, سب تعلقات یہاں ہیں, ہم کیا کیسے چھوڑیں اس کو. نہیں, تم زمین سے مت چمٹو. تمہارے لیے سب سے بڑی چیز تمہارا دین ایمان ہونا چاہیے. اگر کسی جگہ پہ رہتے ہوئے تم اپنے دین ایمان کو نہیں بچا سکتے, تمہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ مجھے کمپرومائز کرنا پڑے گا, مجھے چھوڑنا پڑے گا اپنے دین کو, مجھے ان کے جیسا جب تک نہ میں بن کے رہوں تب تک میں یہاں پہ رہ نہیں سکتا, میں نماز نہیں پڑھ سکتا یہاں, میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا یہاں, یہاں پہ روزہ رکھنا پہ پابندی ہے, یہاں پہ مسجد نہیں بنا جا سکتی, یہاں پہ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا, یا فرائض نہیں ادا ہو سکتے, تو پھر اس جگہ سے ہجرت کر جاؤ. اور یہ ہجرت پھر اللہ کی خاطر ہوگی, پھر اللہ کی زمین وسیع ہے, یعنی اللہ یہ زمین ساری اللہ کی ہے, اللہ رازق ہے, مالک ہے, پھر وہ تمہیں کہیں سے بھی کھلائے گا, یہ اس کے ذمہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے عطا کرے گا. اس لیے یہاں پہ صبر کی بات آئی کہ ہجرت کے لیے بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے, یہ آسان کام نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے نا, اس کے پچھلے تمام گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے نیو بورن بیبی, ایسے وہ صاف پاک صاف ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, ظاہر ہی بات ہے. یہ ٹھیک ہے نوکریوں کی خاطر اور پڑھائیوں کی خاطر تو لوگ ہجرتیں کرتے ہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, لیکن اللہ کی خاطر ہجرت کرنا نا یہ کوئی آسان نہیں چیز ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر ملے گا. قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا نا, دیکھیں باقی نیکیوں کا تو اجر بتا دیا گیا 10 گنا 70 گنا 700 گنا, مگر جس نے صبر کیا نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر حساب کے دیا جائے گا. یعنی یوفا بھی کہا اور بغیر حساب کے بھی کہا, پورا پورا بھی دیا جائے گا اور بغیر حساب کے بھی. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے کہ پورا پورا ان کے صبر کا اجر اور اس کے علاوہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ دیتا ہی چلا جائے گا, دیتا ہی چلا جائے گا اجر 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 اجر, جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. دوسروں کو تو ان کی نیکی کے مطابق دے دیا گیا نا, بس اتنا, اس اتنی نماز کا اتنا, اس نماز کا اتنا, اس روزے کا اتنا, اس کا 70 گنا, اس کا اجر, جو صبر ہے اس کا اجر اتنا ہے کہ بس ہو ملتا ہی جائے گا, ملتا ہی جائے گا, ملتا ہی جائے گا. کیوں کیوں اس طرح کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے نا, یہ وہ چیز ہے جو دل کی چیز ہے, یہ دل کی عبادت ہے. اللہ کو پتا ہے نا کہ اس نے کتنی راتیں جاگ کے گزاری, کتنے غم کے گھونٹ اس نے پیے, کتنی دفعہ اس نے برداشت کیا, کتنی مشکلوں سے یہ گزری ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دن اور رات کیسے گزر رہے تھے, یہ مشقت اس نے کیسے کاٹی ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. اس لیے انلمیٹڈ اس کا سب اجر ہوتا ہے, اور قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا, تو وہ لوگ جنہوں نے صبر نہیں کیا یا جن کے اوپر وہ والی مشکلات آئی ہی نہیں کبھی زندگی میں, تو ان کو کبھی صبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو جب وہ ان کا اجر دیکھیں گے نا, تو وہ پھر خواہش کریں گے بڑی حسرت کے ساتھ کہ کاش 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 دنیا میں ہماری سکنز کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے تو ہمیں بھی آج ایسا اجر مل رہا ہوتا جیسا ان کو مل رہا ہے. کاش ہمارے پر اتنی بڑی بڑی مصیبتیں گزرتی کہ ہماری سکنز کاٹی جاتی, اتنی وہ یعنی ان کو اتنا دل کرے گا کہ کاش ہمیں بھی یہ اجر ملے. تو ٹھیک ہے صبر بڑا مشکل کام ہے, لیکن پھر اس کا اجر بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا دیتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ پہ صبر کی بات آئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کتنی بڑی ایک اپنے دل کے اندر کمفرٹ محسوس کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اب بس میں نے صبر کر لیا نا اللہ میرے ساتھ ہو گیا, اور بغیر حساب کتاب کے اجر. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود حکم دیا گیا ہے, نبی آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں سنسیریٹی کے ساتھ, مخلصا لہ الدین, اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے, خالص کر کے یعنی کوئی ملاوٹ نہ ہو, نہ کسی اور کی شراکت, نہ کوئی دکھاوا ریاکاری ہو. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا, آپ کی عبادت کہ مجھے بھی, یعنی میں صرف تمہیں نہیں کہہ رہا کہ تم یہ کرو بلکہ میرے لیے بھی یہی حکم ہے. تو دین کا جو سار کہہ سکتے ہیں, نچوڑ کہہ سکتے ہیں, خلاص ہے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں, یعنی میں تمہیں نہیں کہتا کہ تم لوگ سارے اللہ کی فرما برداری کرو اور میں خود نافرمانی کرنا چاہوں, نہیں, سب سے پہلا تو فرما بردار میں خود ہوں, میں سب سے پہلے میں اللہ کے آگے جھکنے والا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کے اندر ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں, اس سے پتہ چلتا ہے باقی لوگوں کو بھی اول المسلمین بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں نمبر ون پہ آؤں, اس میں اطاعت میں فرما برداری میں اللہ کی میں فرسٹ ہوں. یعنی جیسے سمجھ لیں کہ ایک ریس ہے, اللہ تعالیٰ نے وسابقو وساریو اس طرح سے قرآن پاک میں الفاظ فرمائے ہیں کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, جلدی کرو, دوڑ لگاؤ, کس چیز کے لیے, اللہ کی فرما برداری کے لیے, جنت کے لیے. تو اس میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے, میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں, میں بھلائی کے اندر نمبر ون ہو جاؤں. اس میں پیچھے رہنے کو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کوئی بات نہیں اتنا بھی کر لیا تو ٹھیک ہے نا, نہیں, اس میں آگے بڑھے, اس میں مقابلے ہونے چاہیے. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں حضرت عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اس میں مقابلے ہوتے تھے. قل انی اخاف ان عصیت ربی, اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ آیت, میں ڈرتا ہوں کہ اے نبی آپ کہہ دیں لوگوں کو کہ میں ڈرتا ہوں کس چیز سے, ان عصیت ربی, کہ اگر میں نے بھی نافرمانی کر دی نا اپنے رب کی, عذاب یوم عظیم, تو مجھے عذاب ہو جائے گا بڑے دن کے, بڑے دن کا, اس دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میرے سے نافرمانی ہو گئی تو میری بھی پکڑ ہو جانی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا کتنا بھی مقام ہو جائے, یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی استغفر اللہ کوئی ایسی بات ہو گئی, یہ نہیں ہے, یہ بتانا مقصود ہے تاکہ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے. دیکھیں جیسے کریں کہیں نا ہم کہ جی یہ بچہ میرا اتنا لاڈلا ہے, اتنا لاڈلا ہے, لیکن اگر اس نے بھی کوئی شرارت کی نا تو میں نے اس کو بھی سزا دینی ہے. اس سے ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ اگر لاڈلے کو یہ سزا دے سکتی ہے ماں, تو اس کا مطلب ہے باقیوں کو تو پھر اپنا ضروری سوچ لینا چاہیے کہ ان کو ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ میں نافرمانی کروں گا تو میں بھی بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں, تو پھر باقی لوگوں کو کیا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نافرمانیاں کریں گے تو ہمارے لیے کیا وہاں پہ پھول لے کے کھڑے ہوں گے, ہار لے کے کھڑے ہوں گے, دروازے جنت کے کھول کے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونا. नहीं, फिर डरना चाहिए क्या हमसे? वो तो मासूम थे, तब भी उनके लिए ये कि अगर मुझसे भी नाफरमानी हो जाती है तो मैं भी डरता हूँ। तो हम कैसे फिर सोच सकते हैं कि हमें कोई डरने की जरूरत नहीं? क्या हमसे फरमा बरदारियां ही होती हैं? कभी नहीं नाफरमानी होती हमसे, कभी कोई गुनाह नहीं होता हमसे। अगर होता है तो क्या हमें डरना नहीं चाहिए? अल्लाह की पकड़ ना हो जाए, अल्लाह ताला कयामत के दिन इस एक चीज को भी मेरी पकड़ ले तो मैं कैसे छूटूंगी वहां? कुल अल्लाह आबुदु मुखलिसन लहु दीनी, कह दीजिए अल्लाह ही के लिए मैं इबादत करता हूँ, खालिस करते हुए अपने दीन को। अब यहाँ पे देखे कुल आबुदुल्लाह होना था, मैं इबादत करता हूँ अल्लाह की, लेकिन अल्लाह पहले आया, आबुदु बाद में आया। ये भी किस लिए? इस चीज को एम्फसाइज करने के लिए कि अल्लाह ही की मैं इबादत करता हूँ, खालिस करते हुए उसके लिए दिन। देखा अब आपने, यानी ये चौदहवीं आयत है और इसमें चौथी दफा इखलास की बात आ गई कि खालिस करो अपने दीन को, खालिस। एक वाक्या आता है इस तरह से एक ताबेई का कि वो बड़े, यानी कोई बड़े नेक आदमी थे, बहुत ही यानी जिसको कहते हैं अल्लाह वाले थे, इतना उनका इखलास था कि उनका हाल ये था कि एक दफा उन्होंने कुछ जो कोई डोनेशन के लिए बताया गया कि लोग डोनेशन दे, तो उन्होंने उसके अंदर कुछ पैसे दिए। अब उनका ऐलान कर दिया गया सब में, जब ऐलान कर दिया गया तो वो इस कदर डरे कि उन्होंने कहा उनको वहां पे कि ये तो मैंने ऐसे ही इस वक्त दे दिए थे, ये मैंने, मुझे कुछ और याद आ गया, ये तो मैंने ऐसे ही दे दिए थे, ये मुझे वापस कर दें आप। मैंने अपनी माँ से पूछा नहीं था, उनका मशवरा नहीं लिया था, पता नहीं अब वो मेरी माँ इतना देने पे राजी भी हों या नहीं राजी हों, तो आप मुझे ये वापस कर दें। तो वो जो उनके उस्ताद जो जिन्होंने डोनेशन मांगा था, उन्होंने कहा ठीक है, फिर चुप करके उन्होंने इनकी रकम वापस कर दी। तो ये सब के सामने वो रकम लेके वापस घर चले गए। जब रात हो गई और उनको लगा कि मेरे उस्ताद इस वक्त बिल्कुल अकेले होंगे, तो वो जो रकम की थैली थी वो उठा के पहुंच गए और उस्ताद के हवाले कर दी। और अब वो हैरान है कि भाई अब क्या मामला हुआ, सुबह तुमने ये कहा, अब ये तुम लेकर आए। तो उन्होंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे इस अमल की खबर लोगों को हो, मैं लोगों की तारीफ से बेनियाज होके सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये करना चाहता, इसलिए अब आप खुदा के लिए किसी को इसकी खबर ना दें। नेकी दरअसल होती ही ये है, इबादत होती ही ये है जो खालिस सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए, जिसमें किसी की खुशनूदी भी ना हो मकसूद, या किसी की खुशनुदी चाहिए ना हो। अल्लाह अकबर। अब इतने ज्यादा वो केयरफुल थे, हमारा दिल चाहता है कि हमारे नेकी हो तो अल्लाह, अब किसी को भी नहीं पता चला, अब कैसे पता चले? अब हम उसके तरीके सोचेंगे कि किस तरह से अब लोगों को बताया जाए, किसी तरह पता चल जाए, वरना हमें लगता है कि हमारी खाना हजम नहीं होता कि कैसे ना पता चले कि बातों बातों में ही बता दूं। और ये इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कब इंसानों की खुशनुदी चाहने लगता है। अब हम कहते हैं ना इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व मवाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उसमें है ही इखलास कि बस सिर्फ मेरे रब्बिल आलमीन के लिए और किसी के लिए भी नहीं। अब ये कहना आसान है लेकिन करना कितना मुश्किल है कि सिर्फ अल्लाह के लिए ही हो जाए। अब सलाउद्दीन अयूबी जो था, उसने अपनी, यानी इतनी उसने दौलत लुटाई थी सोशल वर्क में, लोगों की ये काम जो किए थे रफाए आमा के, इदारे बनाए, मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, सराय बनाई, लेकिन उन्होंने किसी में अपने नाम के साथ किसी को मंसूब नहीं किया। हाँ, अपने अफसरों के, वजीरों के, दोस्तों के नामों से मंसूब कर दिया कि उनके नामों की तख्तियां लग जाएं, किसी में भी अपना नाम नहीं शामिल कराया। क्या बात है, फिर देखिए ना। तो ये तो मुझे भी ये हुक्म दिया गया कि मैं खालिस होके अल्लाह की इबादत करूं। کھوٹ نہ ہو کہیں پہ بھی. فعبدوا ما شئتم من دونہ. اب ایسی عبادت کرنی ہے تو کرو, اگر نہیں کرنی تو بس پھر جس کی تم چاہتے ہو اس کی کرتے رہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بھائی میں نے تو تمہیں سمجھا دیا, نہیں سمجھنا پھر جو تمہاری مرضی آتی کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں جاؤ جو کہ دوسروں کی عبادت کرو, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ پھر ٹھیک ہے بس عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو اس کے سوا, اللہ کے سوا پھر جاؤ, جہاں مرضی جا کے دھکے کھانے, جہاں مرضی اپنے ماتھے ٹیکنے ٹیکو جا کے. پھر قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ, بے شک سب سے زیادہ نقصان میں قیامت کے دن کون لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی. کیسے ڈالا؟ اپنی فیملی کو اللہ کے راستے پر نہیں لگایا, اپنی فیملی کو نہیں بتایا, خود تو جہنم کی طرف گئے گئے, ان کو بھی اسی رستے پہ لگا دیا, بچوں کو بھی ساروں کو ایک ہی رستے کے اوپر سب ہی چل رہے, اور یہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بڑا اچھا کر رہے ہیں, ہم تو ان کو عیاشی کرا رہے ہیں, ہم ان کو یہ لے کے دیا ہوا ہے, وہ گاڑی لے کے دی ہوئی ہے ان کو, ان کے ناموں پہ اتنے اتنے پلاٹ ہم نے لے دیے. یہ ان کی کامیابی نہیں ہے, خسارا اس دن سب سے بڑا اس انسان کا ہوگا جو ود فیملی جہنم کے اندر چلا جائے گا, ود فیملی. اب دیکھیں ایک اپنے جلنے کا تو غم ہے ہی, انسان اپنے بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا, انسان کی پوری فیملی جل رہی ہو وہ کتنا بڑا غم ہوگا اس کو. اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہنم میں جو اینڈ اپ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس نے کھو دیا اپنی فیملی کو بھی, کہیں وہ جل رہے ہیں کہیں وہ جل رہا ہے. اب اندازہ کریں کہ یہ بھی ایک جدائی ہے نا, یہ بھی ایک جدائی ہے, وہ بھی جل رہے ہیں, وہ ان کی بھی نہ زندگی نہ موت کچھ بھی نہیں ہے, وہ زندگی تھوڑی ہے. اچھا وہ بھی جل رہے ہیں, پیارے بھی جل رہے ہیں کہیں اور وہ جل رہے ہیں, تو ایک جدائی ہے, اس کا صدمہ الگ, کیونکہ اب ہمیں ہمیشہ کے لیے جدا ہوگا. جنت کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ وہاں پہ انسان ود فیملی ہوگا, ود فیملی, وہاں پہ انسان اپنے پیاروں کے ساتھ ہوگا, ایز لانگ ایز سب جنت کے اندر انٹر ہو جائیں, پھر اگر درجے فرق بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ملا دے گا. ہمیشہ مجھے یہ ایسے ہی یاد آتا ہے کہ جیسے پہلے وقتوں کے اندر کوئی ایک بندہ دبئی چلا جاتا تھا کسی کا, تو کیا ہوتا تھا, پوری فیملی کی کایا پلٹ جاتی تھی, ان کے گھر ان کا پورا خاندان ان کے وارے نیارے ہو جاتے تھے کہ جی فلاں ہمارا تو دبئی چلا گیا. اسی طرح اگر کوئی سب کے سب جنت میں چلے جائیں, لیکن ایک ہے جس نے بڑی محنت کی ہے, اس کا مطلب اگر کوئی اور نہیں محنت کرتا, ایک بندہ بھی فیملی میں محنت کر لے, ہم خود ہی اپنے ذمے لے لیں کہ بہت ہم محنت کریں, ہم اگر اوپر چلے گئے تو پھر ہم دوسروں کو بھی بلا لیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا اوپر کے درجوں میں, ٹھیک ہے, بشرطے کہ سارے ہوں ایمان والے اور سارے جنت میں پہنچ جائیں, تب جہنم سے نکال کے نہیں کسی کو ملایا جائے گا. تو سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ وہ جو گھر کا سربراہ تھا یا گھر والا تھا, اس نے اپنے بچوں کی نہیں فکر کی, خود بھی جہنم میں چلا گیا, نہ ان کو کبھی بتایا نہ خود کبھی کچھ صحیح کام کیا. الا ذلک هو الخسران المبین, یاد رکھو یہ ہے, خبردار رہو, یہ ہے ٹوٹل لاس, ٹوٹل لاس, ساری کی ساری فیملی جل رہی ہے, سب کچھ ان کا تو لٹ گیا, ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا. استغفر اللہ. دیکھیں دنیا میں کئی خسارے ہوتے ہیں نا, تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہمیں اتنا نقصان ہو گیا اس کے اندر. یہ تو پیسوں کا نقصان ہوتا ہے, سرمایہ کا نقصان ہوتا ہے, سوچیں جس دن سب کچھ انسان کا لٹ جائے وہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا. کیونکہ وہ کیسا خسارہ ہے, وہ ایسا خسارہ نہیں جیسے دنیا کے خسارے, وہ کھلم کھلا خسارہ ہے, یعنی جس کے بعد کوئی نفع ہے ہی نہیں. وہ کیسا خسارہ ہے کہ لہم من فوقہم ذلل من النار, ان کے پر سائبان ہوں گے آگ کے, و من تحتہم ذلل, اور نیچے بھی ان کے آگ ہی ہوگی, آگ کے ہی سائبان ہوں گے اوپر بھی اور نیچے بھی. اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی کی گئی ہے کہ جہنم کے طبقے ایسے ہوں گے جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں نا, اس طرح پیاز ایک کے بعد ایک ہے, اس طرح ہوں گے, ایک کا چھت دوسرے کا فلور ہوگا, پھر دوسرے کی چھت اس اگلے کا فلور ہوگا, اس طرح کہ اوپر بھی نیچے بھی آگ کے سائبان. ذالک یخوف اللہ به عباده, یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو, یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں آج دنیا میں تم یہ بات کو سمجھ جاؤ, دنیا میں تم اس کی فکر کر لو, دنیا میں رہ کے اس کے لیے تیاری کر لو اس کے بچنے کی, کہ تم اس سے ڈر جاؤ ये है जिससे ये अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि वो यहाँ पे दुनिया में हमें इस चीज से डरा रहा है जो कितनी खौफनाक है, इस चीज का हमें पहले से वार्निंग दे रहा है। या इबादी फत्तकूनी, है मेरे बंदो मेरा तकवा इख्तियार करो, यानी जिंदगी ऐसे गुजारो कि नाराज ना करके आना अल्लाह को, अल्लाह की नाराजगी से बचते हुए रहना। वल्लज़ीन अजतनबू तागूत, और वो लोग जिन्होंने तागूत की इबादत तागूत से इतनाब किया, ये अब दूसरी किस्म के लोग हैं। इनके मुकाबले में ये जो जिन्होंने खुसरान में डाला अपने आप को अपनी फैमिलीज को, इनके मुकाबले में कुछ और लोग हैं जिन्होंने इजतनाब किया तागूत से। तागूत क्या चीज होती है? तागूत हर वो ताकत जो अल्लाह की इताअत से सरताबी करे, सरकश कुव्वत जो जो यानी इंसानों को भी दूसरों को भी भटकाए, अल्लाह से दूर करे, या दूसरों को गलत रास्ते पर लगा दे, गुमराह कर दे, वो ताकतें सब तागूत हैं। चाहे वो किसी के पेरेंट्स हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, यानी जो शर की तरफ बुलाने वाला है ना, हराम की तरफ बुलाने वाला, कुफर की तरफ बुलाने वाला, जो जो भी पावर है किसी के ऊपर, वो तागूत है। और शैतान सबसे बड़ा तागूत है। उसके अलावा भी बहुत सारे तागूत हैं दुनिया में, देखें कोई कम है जो इन लोगों को बहकाने का जिम्मा जिन्होंने ठेका लिया हुआ और फिर उस तरफ बुलाते। तो जिन लोगों ने इससे इज्तनाब किया, इससे बच के रहे, पहचान लिया कि ये तागूत है, ये मुझे उल्टे रास्ते पर ले जाएगा, उससे बच बच के रहे, उसकी इबादत नहीं की, याबुदूहा, उसकी इबादत नहीं की, उसकी इताअत नहीं की, ये नहीं कहा कि ओहो फिर क्या करेंगे, हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, चलो कोई बात नहीं अब इसकी मान लेते, नहीं, वो बच के रहे। वह अनाबू इलल्लाह, और उन्होंने रुजू किया अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ रिटर्न बैक किया। रुजू का मतलब क्या? अल्लाह की तरफ रिटर्न बैक किया। वो समझते थे कि ये हम अगर तागूत के रास्ते पर चले तो अंजाम सही नहीं होगा, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। लहुमुल बुशरा, उनके लिए खुशखबरी है। फबशिर इबादी, तो बशारत दे दो मेरे बंदे को, ये खुशखबरी उनको अल्लाह ताला दुनिया में देता है कि ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है। इनको ये खुशखबरी फरिश्तों की तरफ से उस वक्त मिलती है जब मौत आती है, और जन्नत में जाने से पहले भी उनको खुशखबरियां सुनाई जाएंगी। यानी ये खुशकिस्मत लोग हैं जिनके लिए खुशखबरियां। अल्लदीन यस्तमीउन अल-क़ौल, ये कैसे लोग हैं? इनकी एक सिफत क्या है कि ये सुनते हैं बात को। कौन सी बात को? दो इसकी इंटरप्रिटेशन है, दोनों आपको बताती हूँ। एक तो ये कि जितनी भी बातें होती हैं सुनते हैं गौर से, फयत्तबियून आसन हो, फिर उसमें से जो अच्छी बात होती है, आसन बात होती है, उसको उसकी पैरवी करते हैं। यानी उन्होंने कुफर की भी बात सुनी है, उन्होंने तौहीद की भी बात सुनी है, उन्होंने शिर्क वालों की भी बात सुनी है, उन्होंने सही चलने वालों की भी बात सुनी है, लेकिन फिर वो उनमें उनकी बातों में नहीं आ जाते, बल्कि वो फॉलो जब करने लगते हैं तो फिर तौहीद की बात, अल्लाह की बात को फॉलो करते हैं। दूसरा माना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कहा गया है कि ये जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बशारत दिया, ये वो हैं जो सुनते हैं बात को, फिर उसमें से अहसन बात की पैरवी करते हैं। यानी बातें तो जैसे देखें आप, बातें कई किस्म की होती है ना। एक बातें वो भी होती हैं जो कि बहुत जायज़ तो हैं लेकिन बहुत मिनिमल लेवल की हैं। एक बातें वो होती हैं जो एहसान के लेवल की होती हैं, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हदीस जिब्राइल में ना इस्लाम, ईमान और एहसान, एहसान का लेवल सबसे ऊंचा होता है। तो आमाल में भी लेवल्स हैं। एक जैसे हम ऐसे समझ लें, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, एक गुड होगा, जायज़ तो है, फिर क्या हो गया, एक बेटर है, एक बेस्ट है। तो वो क्या करते हैं, एक हसन है और एक आसन है, हसन के मुकाबले में आसन पर अमल करते हैं। अब इसको मिसाल से समझे कि मसलन है कि नफल पढ़ना जरूरी नहीं कि आप खड़े होकर ही पढ़ें, अगर बैठ के भी पढ़ लेंगे तो नफल हो जाएंगे आपके, अब बगैर उजर के भी बैठ के पढ़ सकते हैं। मसलन है कि मैं बस अब दिल नहीं कर रहा, चलो मैं बैठ के पढ़ लेती हूँ, तो बैठ के भी पढ़ सकते, लेकिन बैठ के पढ़ने का अजर हाफ है। तो वो क्या करते हैं, नहीं मैं आसन करूं, बेस्ट वन, मैं खड़े होकर ही पढ़ू। इसी तरह मिसाल के तौर पर किसी ने किसी से ज्यादती की है, उस जितना उसने उसके ऊपर जुल्म किया, इसको अल्लाह ताला राइट देता है कि उतना ही बदला ले ले, इक्वल बदला ले ले। उसने उसको तपड़ मारा वो उसको मार सकता है, उसने उसका दांत तोड़ा वो उसका के सांस में उसका दांत तोड़ा जा सकता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं माफ कर दूंगा। तो वो हसन था जो कि ठीक है उतना ही बदला लेना, लेकिन अहसन क्या है? माफ कर देना। अब वो क्या करते हैं, वो बात को सुनते हैं, यानी अच्छी बातें सुनते हैं, उनके अंदर से बेस्ट टॉप का जो है ना नेकी का अमल वो ले लेते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, वो रुख्सतें नहीं मांगते। जैसे अक्सर हमने देखा है कि जब कोई भी दीन की बात होती है तो लीस्ट पे हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं और कहते हैं ये भी तो जायज ही है ना, तो फिर क्या हो गया, मैं कोई गलत तो नहीं ना कर रही, गुनाह नहीं होता, लेकिन जायज है, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन बस उस उतने पे ही रहना। ये नहीं कोशिश करें कि हम बेस्ट पे जाए। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ये लोग ऐसे हैं जो बेस्ट करना चाहते हैं, एहसान के लेवल पे जाना चाहते हैं, काम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि मैं बस इतने पे ही रहूं। दुनिया के मामले में हम चाहते हैं हम सबसे अच्छा ले, सबसे अच्छी चीज मेरे पास हो, इससे भी बेहतर ही हो जाए तो अच्छा है, इससे भी ज्यादा ही मिल जाए तो अच्छा है, अगर मेरे पास 100 है तो 200 हो जाए तो अच्छा है, 1000 है तो 2 हो जाए तो अच्छा है, मगर दीन में कहते हैं कि बस नहीं इतना ही काफी है, फिर इतने है। नहीं इससे ज्यादा की क्या जरूरत है, फिर वो बड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर, बड़ी मेहनत करनी, वो तो बहुत टॉप के लोग ही कर सकते हैं, हमारे जैसे कहाँ करेंगे, उसमें नहीं कोशिश करते कि आगे बढ़े। लेकिन ये लोग कैसे हैं, ये आसन की पैरवी करते हैं, आसन की आसन के लिए कोशिश करते हैं। उलाइक अल्लदीना हदाहुमुल्ला, ये हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी हुई है, ये हैं जिनको समझ अल्लाह ने दी है, वा उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही हैं जो अकल वाले हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ पे ये बात ना बड़ी नोट करने वाली है, अकल वाले यही हैं। कैसे हैं ये अकल वाले, दूसरों से ज्यादा कैसे ये अकल वाले हैं, इसलिए कि ये वो सौदा कर रहे हैं जो आखरत में इनको ज्यादा फायदा देगा, वो दूसरे हैं वो उसी पर कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए। ये कितने अकलमंद है कि अपनी इन्वेस्टमेंट वहां करें जहां पे प्रॉफिट ज्यादा मिले, आसन का प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। अफमन हक्का अलैहि कलिमतुल अजाब, क्या भला वो जिस पे अजाब साबित हो गया, यानी अल्लाह ताला का फैसला हो गया कि अब इसके लिए जहन्नुमी है, क्यों फैसला हो गया, उसके दिल पे मुहर लग चुकी है, वो ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुका है कि यहां से वापसी नहीं होनी। अफा अंता तुनकिजु मन फिन्नार, है नबी क्या फिर आप उसको बचाएंगे आग से। यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से ये वाजे हो गया कि जिसके ऊपर अल्लाह का फैसला हो जाए आग का, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता फिर उसको, यानी क़यामत के दिन एक ग्रोह होगा जन्नत में जाने वाला और एक होगा जहन्नुम में जाने वाला। जो जहन्नुम में जाने वाला ग्रोह है, अल्लाह ताला ने जो फैसला फरमा दिया ना, तो अब अल्लाह अगर चाहे तब तो किसी को कह सकता है अल्लाह ताला कि तुम इसकी सिफारिश करो तो मैं इसको निकाल दूं, लेकिन अगर अल्लाह ने फैसला नहीं फरमाया, किसी की मजाल नहीं है कि कोई अल्लाह के फैसले के खिलाफ जाके किसी को आग से निकाल ले, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो। लोग सोचते हैं ना कि उनको हम राजी कर लेंगे तो फिर अल्लाह का पकड़ा बचाए मोहम्मद, ये कहते हैं नातों वगैरह में पढ़ते हैं, अल्लाह का पकड़ा कोई नहीं बचा सकता, ये आयत ये बता रही है, ऐ नबी आप निकालेंगे उनको। इसीलिए जो सुफियान सॉरी अपने शागिर्दों से फरमाते थे, अल्लाह का इल्म जो तुम्हारे बारे में है क्या वो तुम्हें रुलाता नहीं है, वो कहने लगे इसका क्या मतलब है, यानी साबित हो गई अल्लाह की बात कि बस इन्होंने अब जहन्नुम में ही जाना। फरमाया अल्लाह के इल्म में है वो ग्रोह जो जहन्नुम में जाने वाला है, क्या तुम्हें ये बात रुलाती नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम किस ग्रोह में हो। फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिल नार, को एक ग्रोह जन्नत में जाने वाला है कि जहन्नुम में जाने वाला है। कितना ज्यादा अल्लाह ताला से इस चीज का डर रखने की जरूरत है कि हमें ये ही नहीं मालूम हम हैं किस ग्रोह में। लाकिन अल्लदीना तक़ौ रब्बहुम, लेकिन वो लोग जो डरते हैं अपने रब से, लहुम गुरफुम मिन फौकिहा गुरफुम मबनियतुन, उनके लिए एक मंजिल नहीं, मंजिलों पे मंजिलें, बाला खानों पे के में कमरों पे ऊपर कमरे हैं, जैसे आप कहें मल्टी स्टोरी, या आप ये जिसको कह सकते हैं ना स्काई स्क्रैपर्स के हाई राइजेस, ہائی رائز ہے ان کے لیے، اونچی جگہ پہ کمرہ ہو، خوبصورت ترین مقام ہو، تو جتنا اونچی پہ ہوٹل ہوتا ہے نا وہ اتنے میں آپ دیکھتے نہیں ہیں، اس کا اس ہوٹل کے اوپر والے کمرے کے زیادہ چارجز ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے ویو بہت ہوتا ہے۔ تو جنت میں ایسے غرف ہیں جن میں ایک کے اوپر ایک سٹوری ہے بنی ہوئی، ایک پہ ایک منزل ہے، اور یہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں اندر کا باہر اور باہر کا اندر نظر آئے گا۔ تجری من تحتها الانہار، بہتی ان کے نیچے نہریں، وعد اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ وہاں پہ دیکھیں ان کے لیے آگ کے لیئرز تھے، نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، یہاں پہ ان کے لیے غرف ہیں۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دنیا میں تو ہم وعدے کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم وعدے کر لیتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہوتا بعد میں اس کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے بس میں سب کچھ، تو وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا کہ تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منزلیں رکھی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرے گا تو اس کے لیے وہ انجام ہے۔ الم ترن اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی کو۔ آسمان سے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بادلوں سے۔ آسمان اصل میں السماء جو ہے نا عربک میں ہر اوپر کی چیز کو کہتے ہیں، چاہے وہ بادل ہوں، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے سورج چاند، جیسے اوپر کی جتنی بھی بلندی کی چیزیں وہ ساری سما ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سما سے پانی کو نازل کیا، فصلکہ ینابیع فی الارض، پھر وہ چلایا چشموں میں زمین میں، پھر زمین میں ایسے سوتے ہیں پھر وہاں سے پانی پھوٹتا ہے، پھر ثم یخرج بہ زرعاً، پھر اسی سے نکالتا ہے کھیتیاں، اس پانی کے ذریعے کھیتیاں نکالتا ہے، مختلف الوان ہو، اس کے مختلف رنگ ہیں، ثم یہیج فتراہ مصفراً، پھر وہ پک جاتی ہیں اور پھر وہ اس کے بعد خشک ہو جاتی ہیں، زرد ہو جاتی ہیں، ثم یجعلہ غثاء، پھر وہ کر دیتا ہے ان کو ریزہ ریزہ۔ ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، اس میں ہے نصیحت عقل والوں کے، کیا نصیحت ہے عقل والوں کے لیے؟ جیسے کھیتی ہے، اس کا ایک لائف سائیکل ہے، انسان تیرا بھی ایک لائف سائیکل ہے، فرق صرف یہ ہے کہ کھیتی کا لائف سائیکل کوئی سال بھر کا ہوگا، تمہارا کوئی 50-60 سال 70 سال کا ہو جائے گا، لیکن کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ پانی کہیں سے ٹپکتا ہے ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر اس سے کس طرح اس منی کے قطرے سے آگے اللہ تعالیٰ ایک جیسے پودا نکالتا ہے کہ اسی طرح انسان نکلتا ہے، پھر وہ شروع کے اندر جیسے پودا بالکل نرم و نازک سا ہوتا ہے، کمزور سا ہوتا ہے، اسی طرح انسان ہوتا ہے بالکل کمزور سا، پھر وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے پودا، اور پھر اس کے بعد اچھا فصل والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور اس کے اندر مطلب خوبصورت بھی ہوتا ہے، رنگ ہے، یہاں پہ رنگ میں خوبصورتی آتی ہے، خوبصورت ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، پر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بڑھاپا، اور اس کے بعد پھر فصل کو دیکھا آپ نے کبھی، جب وہ اس کو کاٹ لیا جاتا ہے تو اس کی جو باقی جو پودے رہ جاتے ہیں وہ دانے اور وہ تو نکال لیا جاتا ہے، پھر جو باقی رہ جاتا ہے وہاں پہ پودے، ان وہ چورا چورا ہو جاتے، ختم ہو جاتے، جھڑ جاتے۔ اسی طرح انسان کا حال ہے، یہ انسان کا پورا لائف سائیکل بتایا گیا کہ اس سے اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو جیسے بہار آئی، پودے لہلہائے، فصلیں لہلہائیں، لیکن اس کے بعد خزاں ہے، اس کے بعد سب ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، ایسے لگتا ہی نہیں یہاں پہ کبھی کوئی کھیتی بھی تھی۔ اسی طرح انسان ہو جاتا، اس سے نصیحت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور ان سے سبق لینے کی توفیق دے، اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ڈیپتھ ہے اس سورت کے اندر، اس میں اتنے زیادہ کچھ ہے کہ اگر میں مطلب ایک ایک رکوع بھی ایک کلاس میں پڑھاؤں تو پتہ نہیں ختم نہ ہو، لیکن ہمیں چونکہ سبق ختم کرنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں جلدی جانا پڑتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا، إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب